الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
دے مغیلان عرب پھر کھینچا دامن دل سوئے بیا بان عرب
پھر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، حرمین طیبین وہ مقدس مقامات ہیں جن کی زیارت کا شوق ہر عاشق رسول کو ہے. بہت سے خوش نصیب مسلمان حج و عمرہ کے سلسلے میں سفر حرمین کی سعادت پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ایک بار یہاں کی زیارت کر لے وہ بار بار کی حاضری کے لیے بے چین رہتا ہے.
دامن دل باغ فردوس،
حرمین طیبین کی زیارت یقیناً ایسی عظیم سعادت ہے جس پر جتنا رش کیا جائے کم ہے. یہاں کی حاضری کی لذت، اس کا سرور، اس کی مستی، اس کی خوشبو، اس کا احساس اور اس کا خیال ایسا ہے کہ ذہن میں آتے ہی عشاق کی آنکھیں بھیگنا شروع ہو جاتی ہیں. زائر حرم کے لیے یہاں گزارے ہوئے چند لمحات زندگی کا حاصل اور عمر بھر کا سرمایہ ہوتے ہیں. بلا شبہ حرمین طیبین کائنات کے حسین ترین مناظر ہیں. یہاں کی فضاؤں اور ہواؤں میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سانسوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے.
دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، دل
مگر مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جس کو تڑپ رکھنے کے باوجود زیارت حرمین کا موقع نہیں ملتا. اسے اسلامی بھائی مایوس نہ ہو کہ مدنی چینل کے سلسلے زیارت حرمین میں ایسے بہت سے مقدس مقامات کو دکھایا جائے گا جن کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل میں شوق بڑھے گا، اور آپ بھی پکار اٹھیں گے، واہ کیا بات ہے حرمین طیبین کی. اس سلسلے کو خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب
دیجیے.
انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں مقدس مقامات کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان کا مختصر تعارف بھی پیش کیا جائے گا.
بے فصل گلستان عرب، اور صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں.
آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے کے پہلے حصے میں مکہ المکرمہ کی ان مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں جنہیں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے.
گلزار کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب, کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا.
حدود حرم
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں.
اس مقام سے حدود حرم کی ابتدا ہوتی ہے. مسجد حرام کے چاروں طرف میلو حرم کی حدود ہے.
تیرے نام
یہ زمین حرمت و تقدس کی وجہ سے حرم کہلاتی ہے. ہر جانب حدود حرم پر نشان لگے ہوئے ہیں. جدہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے 23 کلومیٹر پہلے سڑک کے اوپر ایک نمایاں بورڈ آویزہ ہے جس پر جلی حروف میں لکھا ہے للمسلمین فقط, یعنی صرف مسلمانوں کے لیے. حرم پاک کے جنگل کا شکار کرنا, خدرو درخت اور تر گھاس کاٹنا حاجی وغیرہ حاجی سب کے لیے حرام ہے. جو شخص حدود حرم میں رہتا ہے اسے اہل حرم یا حرمی کہتے ہیں. حرم کے رقبے کا دائرہ 127 کلومیٹر ہے اور کل رقبہ 550 کلومیٹر ہے.
کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب, کیوں یہ دن دیکھتے کیونکہ حشت خلدائے وہاں قصبے لطافت کو رضا, حشت خلدائے وہاں قصبے
مکہ المکرمہ
لطافت کو رضا. چار دن برسے جہاں ابر بہارا.
یہ ایسا پرکشش شہر ہے جو دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے. یہ ایسا شیریں چشمہ ہے جس سے سرابی ہوتی ہے مگر دل نہیں بھرتا. اس کی جتنی زیارت کی جائے اتنا ہی شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. اس شہر میں ایسے مقدس مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, گناہ مٹتے ہیں, مشکلات حل ہوتی ہیں. یہی وہ بعظمت شہر ہے جس کی حرمت کی قسم رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں 2 مرتبہ یاد فرمائی ہے.
بیابان عرب کچھ عجب رنگ سے پھولا.
اس حرم پاک کی مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر و ثواب 1,00,000 گنا ہے. اسی بابرکت شہر میں وہ قبلہ ہے جس کی جانب رخ کرنا تمام نمازوں میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے.
عرب
مکہ مکرمہ کی دینی عظمت اور تاریخی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات نے اس کو اپنے سب سے مقدس گھر خانہ کعبہ کے لیے چنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے،
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین،
بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔
پھر کھچا دام
اسی ارض پاک پر موجود بیت اللہ شریف کے طواف کا حکم دیا گیا جس کی نظیر کائنات میں اور کہیں نہیں ملتی۔
کو جاتے ہیں ہزاراں،
یہیں پر زمزم کا کنواں ہے جس کا پانی سارے جہاں کے پانی سے افضل اور مبارک ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھے ہر شے سے زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے گھر کا چاہو جلال بیان و کلام سے باہر ہے۔ اس کی بلندیاں اور وسعتیں کون بیان کر سکتا ہے؟ اس گھر کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، پھر انہی بنیادوں کو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اٹھایا اور اس کو گہوارہ امن و امان قرار دیا۔ پھر اللہ کے اس گھر کو سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بسایا کہ قیامت تک سجدہ گاہ عالمیاں بنا دیا۔ مکہ المکرمہ میں دن کی روشنی اور رات کے اندھیروں میں کوئی فرق نہیں، دن کو نکلیں تو سورج ادب کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر سفر کرتا دکھائی دیتا ہے اور اس کی تابناک کرنیں اللہ کے گھر پر نثار ہو رہی ہوتی ہیں، اور شام ہوتے ہی مطاف پر گویا نور کی چادر پھیل جاتی ہے۔ آدھی رات کو نکلیں تو دوپہر جیسی روشنیاں چمکتی دکھائی دیتی ہیں۔
بے فصل گلستان عرب اور صدقے ہونے کو
حج کا موسم آتے ہی حاجی کتار در کتار نہیں بلکہ کارواں در کارواں پہنچنے لگتے ہیں۔
صدقے ہونے کو چلے
طواف کرنے والوں سے مطاف لب لب بھر جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے گرد انسانوں کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگتا ہے۔
پھولا ہے گلستان عرب کچھ عجب رنگ سے، پھولا ہے گلستان عرب
آنے جانے کے راستے کعبۃ اللہ کی عظیم عمارت کی گوشے چھتے بالائی چھتے حجاج کرام سے بھر جاتی ہیں۔ یہ اجتماع دیدنی اور یہ نظارے انسان کو خواب کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ زائرین کے دریا کعبۃ اللہ کے سمندر میں گرتے نظر آتے ہیں۔
انگوشت زنا سا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب.
مکہ المکرمہ آنے والوں کو کوئی بیگانگی، کوئی بے وطنی، کوئی مسافری نظر نہیں آتی. مکہ المکرمہ کی گلیوں، بازاروں، گھروں، مسجدوں، زیارتوں، پہاڑیوں، وادیوں اور شہراؤں کو کس طرح ذکر کیا جائے. اس شہر نبی کی صبح و شام کی رونقوں اور رانائیوں کو کن کن الفاظ میں بیان کیا جائے.
گلو بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب، چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب، کیوں یہ دن دیکھتے.
ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا کوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع الاول شریف اسی مقام پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا. سکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی جانب لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لے آئے. یہاں پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوہ مروہ کے کسی بھی قریبی دروازے سے باہر آ جائیں اور سیدھے ہاتھ پر پہاڑ کے نیچے مکانات کے ساتھ ساتھ چلیں. تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ کو یہ مقدس مقام نظر آ جائے گا. میدان عرفات. میدان عرفات مزدلفہ سے 3 میل، منا سے 6 میل اور مکہ مکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے. میدان عرفات کا چپا چپا انوار خداوندی سے منور ہے. میدان عرفات مصدر انوار و برکات ہے. یہ وسیع ریگستانی میدان ہے جہاں لاکھوں حجاج نو ذی الحجہ کو صبح سے مغرب تک بحالت احرام قیام کرتے ہیں، اور اسی قیام کا نام ہی حج ہے. یہی وہ میدان ہے جہاں دنیائے ارضی پر پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی. آپ نے ایک دوسرے کو پہچانا. اسی تعارفی کے سبب یہ میدان عرفات کے نام سے مشہور ہو گیا. مسجد نمرہ یہ مسجد میدان عرفات میں واقع ہے. اسے مسجد آدم اور مسجد عرفات بھی کہا جاتا ہے. مسجد کی مغربی سمت میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام نمرہ ہے. اسی مناسبت سے اس مسجد کو مسجد نمرہ بھی کہا جاتا ہے. عرفہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پر ایک خیمے میں قیام فرمایا تھا. آقا نصیب ہو حج کا. اس کا کل رقبہ 110,000 مربع میٹر ہے. اس کی لمبائی 120 میٹر ہے. اس مسجد میں 350,000 نمازیوں کی گنجائش ہے. اس کے 6 مینار ہیں. ہر ایک کی بلندی 60 میٹر ہے. 3 بڑے گنبد اور 10 مرکزی دروازے ہیں, جبکہ چھوٹے دروازوں کو ملا کر یہ تعداد 64 ہو جاتی ہے. جبل رحمت
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم میدان عرفات میں جبل رحمہ کے دامن میں حاضر ہیں. وہ جبل رحمہ کے حجاج جب حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو میدان عرفات میں آنے کے بعد اسی پہاڑ کے نزدیک وقوف کرنا حجاج کے لیے سب سے زیادہ افضل ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے مسجد نمرہ میں ظہر و عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے. یہاں پر آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف فرمایا اور غروب آفتاب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں میں مشغول رہے. اس پہاڑ کی اوپر ایک ستون ہے جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور اس کا رنگ سفید ہے. اسے لوح ابیض بھی کہتے ہیں. اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کچھ سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں جن کی تعداد کم و بیش 150 ہے.
صدیوں سے یہ میدان لکودک رہا مگر آج حد نگاہ تک ہرے بھرے میدان میں تبدیل ہو چکا ہے. نیم کے سر سب درخت حاجیوں کے سروں پر چھتریاں بن جاتے ہیں اور اپنے ایک دن کے مہمانوں پر سایہ فگن ہوتے ہیں. صدیاں گزرنے کے بعد سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ناقہ کسوہ پر سوار ہو کر خطبہ حجت الوداع ادا فرما کر اسے قیامت تک عظمت ادا فرما دی. مدنی قافلے کے کئی شرکا اس مقام پر کھڑے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ اکرام علی مردوان نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سماعت کیا.
جلوہ میں مجھ
مانا بہنا ہے، کیونکہ یہاں پر ایام عید الاضحیٰ میں قربانیاں کی جاتی ہیں اور ان کا خون بہتا ہے، اسی لیے اس جگہ کو منا کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اہل عرب ایسی جگہ کو منا کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی لوگ حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے اسے منا کہا جانے لگا۔ منا حدود حرم کے اندر ہے، یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری جب وہ آپ علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بنا۔ اسی مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے آیا ہوا دمبا ذبح کیا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے انہی تین مقامات پر کنکریاں ماری اور جانور ذبح فرمائے۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام حجاج اکرام جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں اور قربانیاں کرنے والے قربانیاں کرتے ہیں۔ منا وہ بابرکت مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کی دو سورتیں سورۃ النسل اور سورۃ المرسلات نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منا میں راتیں گزاری اور قربانی کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے اسی جگہ قربانی کی ہے اور سارا مینا قربان گاہ ہے، لہذا اپنے اپنے خیموں میں قربانیاں کرو۔ مینا منس فائر پروف خیموں میں حجاج اکرام 8، 11 اور 12 ذی الحجہ کی راتیں گزارتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے،
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔
ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، تو جلدی کر کے دو دن میں چلا جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں، پرہیزگار کے لیے۔
شرف پھرے میرے آقا نصیب ہو۔
منا کا محلہ وقوع مکہ اور مزدلفہ کے درمیان ہے۔ یہ مسجد حرام سے مشرق کی جانب 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد خیر،
میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم الحمدللہ عزوجل مینا شریف میں مسجد خیف کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میٹھے اسلام بھائیو، یہ وہ مبارک مسجد ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز بھی ادا فرمائی اور ارشاد فرمایا یہاں پر 70 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مدفون ہیں۔ میرے آقا سیدی و مرشدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یہاں پر حاضری کی سعادت ملے تو یوں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے، السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت بخشے تو آپ بھی یہاں پر آئیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کے توسل سے دعا کریں، اور ہم بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، آپ بھی ان مقامات کی زیارت
پار مینا کا دیکھوں، مینا کا دیکھوں، میسر ہو مجھے کا
مصطلفہ مصطلفہ عرفات اور مینا کے درمیان ہے۔ اس کا طول 4 کلومیٹر ہے اور رقبہ 1225 مربع کلومیٹر ہے۔ مصطلفہ کی حدود واضح کرنے کے لیے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں، واضح رہے کہ مصطلفہ مشعر ہے اور حدود حرم میں داخل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے،
فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔
ترجمہ کنز الایمان، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔
وُقُوفِ
عرفات، حجاج کرام غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور یہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء وقت عشاء میں ملا کر پڑھتے ہیں۔ حجاج کے لیے مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موقعہ ہے، مگر اس کا وقوف واجب ہے۔ مزدلفہ میں گزاری جانے والی رات بعض اکابر علماء کے نزدیک لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ عرفات شریف میں حقوق اللہ اور یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے۔
ہو مجھے کاش وقوف عرفات پھر میسر،
مسجد مشعر الحرام
کاش۔
حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کے قبلے کی جانب قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہاں قیام کیا مگر سارا مزدلفہ قیام گاہ ہے۔ اس مسجد کا کل رقبہ 5040 مربع میٹر ہے۔ اس میں 12,000 سے زیادہ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کے 2 مینار ہیں جن کی اونچائی 32 میٹر ہے۔ سمت قبلہ کے علاوہ بقیہ 3 اطراف میں دروازے ہیں۔ مسجد مشعر الحرام سے مسجد خیف کا فاصلہ 5 کلومیٹر جبکہ مسجد نمرہ کا فاصلہ 7 کلومیٹر ہے۔ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد عائشہ کو مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد حرام سے جانب شمال مکہ مدینہ روڈ پر 7.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ حدود حرم میں سب سے نزدیک حد حرم یہی ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر اسی مقام پر ہوئی جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 9 ہجری میں حج وداع کے موقع پر عمرے کے احرام کی نیت فرمائی۔
مکہ نصیب ہو۔
مسجد کا کل رقبہ 6,000 مربع میٹر ہے اور اس مسجد میں 15,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مزار مبارک ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت الحمدللہ عزوجل زیارات حرمین طیبین کا سلسلہ جاری ہے۔ مکہ المکرمہ کے نواریہ کے علاقے میں ہم حضرت سیدتنا ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر نور پر حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 76 احادیث مروی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آپ سب سے آخر میں تھیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے پھر نکاح نہیں فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔
سن 7 ہجری میں اسی مقام پر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور پھر اسی مقام پر 51 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔
اللہ